क्लियर कर दिया करता था, क्योंकि कई लोग फरमाइश कर रहे हैं
ठीक
हम नहीं आप पहुंच पाते टाइम की वजह से या किसी नेट की वजह से, तो वो
नहीं, नहीं वो बात नहीं है, अपना बता देती
करते हैं शुरू जी जैसा बिस्मिल्लाह करें
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने किताब कलंदर शऊर का आगाज कर किया और हमने लफ्ज कलंदर और शऊर दोनों का जायजा लिया कि लफ्ज कलंदर किसे कहते हैं। मैंने अर्ज किया कि कलंदर कहते हैं खोंटे को, वो जहन जो अल्लाह में गड़ा हो, अल्लाह में फोकस हो, या जो जहन अल्लाह को अपने अंदर समेटे हो, इसमें अल्लाह खोंटे की तरह गड़ा हुआ, उसको कहते हैं कलंदर। हजरत मुर्शिद करीम ने कहा आजाद तर्ज फिक्र। आजाद तर्ज फिक्र का मतलब यह अर्ज किया कि वो जब अपनी सोचों में आगे बढ़ना चाहे तो कोई चीज उसको रुकावट का सबब ना बने, ना उसके अपने अकायद ना उसकी अकीदतें रास्ते में मजाहम हो, वो खुल के सोचता हो और दुरुस्त फैसले करना जानता हो, यानी उसके अंदर एहतियात हो समझने की। समझने की एहतियात का नाम कुरान ने तकवा रखा है। सूरत हाल ये है कि दूसरा लफ्ज जो था कि वो कलंदर के हवाले से हजूर मुर्शिद करीम ने इसकी डेफिनेशन फरमाई थी कि कलंदर जुज दो हरफे ला इला कुछ नहीं रखता। तो कलंदर जो है वो अल्लाह के सिवा किसी, मतलब वो किसी को मोहताज नहीं होता। इलाह कहते हैं जिसके हम मोहताज हों, जो हमारी हाजतें पूरी करे। वो कहता है कोई हाजतें पूरी नहीं कर रहा अल्लाह के सिवा, ठीक है। अल्लाह का चूंकि मैं मखलूक हूँ, अल्लाह मेरी जरूरतों का खुद कफील है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं परेशान हूं। ये एक क्वालिफिकेशन है, ये कोई ओहदा नहीं है। क्वालिफिकेशन का मतलब है कि ये एक तर्ज फिक्र है जो सब आदमी, सब हर इंसान हासिल कर सकता है बशर्ते वो करना चाहे। दूसरा लफ्ज जो इसमें कल शऊर है, मैंने अर्ज किया कि शऊर का लफ्ज शेर से है। शेर में क्या होता है, एक तरतीब होती है और वो तरतीब बहर के वजन के काफिये के रदीफ की पाबंदियों से मशरूत है, यानी तरतीब, लेकिन उसमें बहर भी हो, उसमें वजन भी हो, उसमें काफिया भी हो, उसमें रदीफ भी हो, वरना वो नसर है। तो अल्फाज की तरतीब की मुनासबत से जब हम इतलात की जो जहन में अल्लाह की तरफ से, माहौल की तरफ से, हमारे नफ्स की तरफ से जो इतलात भी आती हैं हमारे जहन में, हमारा जहन उसको जो तरतीब देता है वो मेरा शऊर है। जिस तरह आपके जहन ने तरतीब दिया वो आपका शऊर है। तो वो मुकाम शऊर की वो सतह जहां ये तरतीब नहीं है उसका नाम है लाशऊर। फिर आगे उसके दर्जे हैं। पहला दर्जा जो है वो हजरत कलंदर बाब औलिया ने उसे, जो हम पहला दर्जा जिस पे हम हैं, इसे शऊरे चहारम कहा है। ये चौथे दर्जे का शऊर है। हम इससे ऊपर उठते हैं तो हम नोई शऊर में दाखिल होते हैं, यानी शऊरे स्वयं में, यानी शऊरे चहारम जो है ये इनफरादी शऊर है, शऊरे स्वयं जो है ये नौ का शऊर है, पूरी नौ, यानी बनी नौ आदम, बनी नौ इंसान, इनका सारों का शऊर जो है उसका मजमुआ नोई शऊर या शऊर स्वयं कहलाएगा। फिर जब तमाम अनवा के शऊरों का मजमुआ किया जाए तो वो कहलाएगा कायनाती शऊर। तो कायनाती शऊर से ऊपर है वराए कायनाती शऊर या अल्लाह का जहन। तो ये शऊर के चार दर्जे हैं। कलंदर ऐसे शऊर का हामिल होता है जो इन चारों दर्जों से आगाह होता है और इनको जानता है। अब आज हम इस किताब के मतलब अगले मरहले पे इस किताब का मुतालिया शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका इंतसाब जो है वो हजूर मुर्शिद करीम ने हजूर कलंदर बाब औलिया की रुबाई की सूरत में किया है। रुबाई ये है कि अच्छी है बुरी है दहर फरियाद न कर, जो कुछ के गुजर गया उसे याद न कर, दो चार नफस उम्र मिली है तुझको, दो चार नफस उम्र को बर्बाद न कर। इस रुबाई को कलंदर शऊर का इंतसाब बनाने में क्या हिकमतें हैं, जरा इसके मफहूम पे नजर डाल लें। दहर कहते हैं जमाने को, दहर जमाने की वो हालत है जो अल्लाह के जहन में टाइम चल रहा है, उससे नीचे वक्त है, उससे नीचे असर है, उससे नीचे हीन है। फिर इनको इस्तेमाल करने की तीन तर्जे हैं, एक को सीरियल टाइम कहते हैं, एक को नॉन सीरियल टाइम कहते हैं और एक को रियल टाइम कहते हैं। तो ये जमानियत की तरफ इशारा है वो इन चारों दर्जों और तीनों तरीकों से जो जमानियत इस्तेमाल हो रही है उसकी बात की जा रही है कि अच्छी है बुरी है। दहर फरियाद ना कर, दहर के बारे में जमाने के बारे में आप उसे अच्छा बुरा ना करें। जो कुछ के गुजर गया उसे याद ना कर, यानी के कानून बता दिया कि जो चीजें एक दफा हो जाएं उनसे सबक सीखा जाता है, उनकी तकरार नहीं की जाती। अगर आप उसकी तकरार करेंगे तो नेगेटिव फीलिंग्स बार बार ऊद कर आते रहेंगे। अगर अच्छी बातों को आप बार बार याद कर रहे हैं तो फिर आपको नई बातों को एंजॉय करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अगली बात के दो चार नफस उम्र मिली है तुझको, यानी कि ये पूरी जिंदगी चाहे वो 50 साल की है, 60 साल की है या 100 साल की है, इसको सारी उम्र को दो चार नफस कहा है उन्होंने, यानी ये गिनती के सांस है। अब उम्र का तर्जमा आज सुन लीजिए। उम्र हम इसे मुद्दत लेते हैं, कौन सी मुद्दत, किस चीज की मुद्दत। आप गौर करें कि लफ्ज इमारत और तामीर में भी यही मादा इस्तेमाल होता है, यानी एन मीम रे। उम्र का मतलब है किसी रिहायश, किसी जगह रिहायश इख्तियार करना, यानी हमारी रूह या हमारी जात ने इस जिस्म को अपनी आमाजगा बनाया, यहाँ पे वो रिहायश उसने इख्तियार की। और ये मुद्दत जो है ये इसे सांसों से नापा जाता है, तो कहा कि इसको जाया ना कर, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, बर्बाद ना कर, यानी कि हम वक्त का ज़िया इस तरह करते हैं कि वो किसी काम नहीं आता, बर्बाद। तो ये बातें समझने की हैं कि इस रुबाई का कितना गहरा ताल्लुक है कलंदराना तर्ज फिक्र से। अगर हम कलंदराना तर्ज फिक्र हासिल करना चाहते हैं तो ये रुबाई में जो मैसेज है वो हमारी बहुत मदद कर सकता है। क्या कि हम ये अप्रोच अपना ले कि जो कुछ गुजर गया गुजर गया, अब उसे सबक याद, सबक सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उस पर दुख का इजहार करने के लिए नहीं करना चाहिए। इसके बाद आगे चले, पेज नंबर 8 है, यहां से किताब का आगाज होता है। بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے اپنے ذہن میں موجود کائناتی پروگرام کو شکل و صورت کے ساتھ وجود میں لانا چاہا تو کہا کون؟ تو اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام ایک ترتیب اور تدوین کے ساتھ اس طرح وجود میں آ گیا. اب یہ پہلا جملہ. اب اس ایک جملے میں دیکھیں کتنی باتیں ہیں. اللہ نے اپنے ذہن میں موجود کائناتی پروگرام, یعنی اللہ کا ایک ذہن ہے, اس میں کائناتی پروگرام موجود رکھتا ہے, موجود ہے, اس کو جب شکل و صورت کے ساتھ, یعنی وہاں پہ شکل و صورت نہیں تھی, صرف ایک پروگرام تھا, اسے وجود میں لانا چاہا, یعنی اس پروگرام کو میٹیریلائز کرنا چاہا تو کہا کن, یعنی کہ تو ہو جا. تو اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام ایک ترتیب اور تدوین کے ساتھ اس طرح وجود میں آ گیا, یعنی ترتیب آ گئی اس میں ہر چیز کے, تدوین ایڈیٹنگ کو کہتے ہیں, ترتیب ارینجمنٹ کو کہتے ہیں کہ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے, یہ تدوین کہلاتی ہے. یعنی اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے نا جب کسی جملے کو, تو اس لفظ کو اٹھا کے ادھر رکھ دیا تو اس کو ادھر رکھ دیا. ترتیب اور چیز ہے اور یہ ایڈیٹنگ اور چیز ہے. تو اللہ نے کائناتی پروگرام کو ترتیب بھی دے دی اور اس کو ایڈٹ کر کے تدوین کر دیا, مدون کر دیا, ایک طرح سے اس کو سیٹ کر دیا. اور اس کی جو ترتیب اور سیٹنگ بنائی وہ یہ بنائی کہ بڑی چیز پہلے, پھر چھوٹی, پھر چھوٹی, پھر چھوٹی, پھر چھوٹی, یعنی کہ ایک بڑی چیز, پھر اس کے ٹکڑے, پھر اس ٹکڑے کے اندر جو ٹکڑے ہیں ان کو, پھر اس ٹکڑے کے اندر ٹکڑے جو ہیں ان کو واضح کرتے چلے گئے. اب دیکھیے کیا ہے, ایک کتاب المبین, تین لفظ ہیں, ایک یعنی کہ اس میں دوئی نہیں ہے, اس میں وحدانیت ہے, توحید ہے, یعنی وہ ایک ہی چیز ہے, کوئی دوسری نہیں ہے, لہذا اس کو نہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے نہ ڈیفر کیا جا سکتا ہے, یعنی اختلاف نہیں کیا جا سکتا اس سے. کتاب کہہ کر متوجہ کیا کہ اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ریکارڈ ہیں, کچھ طرزیں بند کر دی گئی ہیں, یہ ایک سانچہ بنا دیا گیا ہے. مبین واضح روشن, یعنی ایسی کتاب, یعنی پیچھے دیکھیں کیا الفاظ کہے ہیں, کائناتی پروگرام. تو یہ کتاب المبین کیا ہوئی, کائناتی پروگرام. کتاب المبین اصل میں کیا ہوئی, وہ کائناتی پروگرام جو اللہ کے ذہن میں ہے. دیکھیں نا, ہم کتاب المبین پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے ذہن میں کوئی ترتیب یا کوئی اس کی شکل نہیں بنتی, لیکن حضور مرشد کریم نے پہلے وہ شکل واضح کی کہ اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام کا نام ہو گیا کتاب المبین. اب اس کتاب المبین میں 30 کروڑ لوہے محفوظ ہیں. اب یہ 30 کروڑ الواح محفوظ کیا ہیں, یہ ایک جیسے کمپیوٹر کا ایک بڑا سافٹ ویئر ہے, ایک بڑا پروگرام ہے, آگے اس کی 30 کروڑ فائلیں ہیں. اس پروگرام سے ریلیٹڈ 30 کروڑ فائلیں ہیں, یا اتنی بڑی کتاب ہے جس کے 30 کروڑ صفحات ہیں, اور ہر صفحے پہ پوری کائنات سے ریلیٹڈ پروگرام دیا ہوا ہے. اب کتاب المبین میں 30 کروڑ لوہے محفوظ, یہ لوہے محفوظ کا تھوڑا سا تصور آپ کے ذہن میں واضح کر دوں کہ یہ لوہے محفوظ, ہم نے محفوظ کا مطلب رکھا حفاظت سے رکھی ہوئی چیز, لیکن آپ غور کریں عربی طریقہ یہ ہے کہ وہ حفظ میں نے حافظے میں رکھنا, محفوظ یعنی کہ جو چیز حافظے میں محفوظ ہو گئی اس کو محفوظ کہا. لو کہتے ہیں حافظے کی سطح, حافظے کی وہ سطح جس کو کنزرو کر لیا جائے, فائنل کر دیا جائے. اب یہ جو کائناتی پروگرام کی کتاب ہے کتاب المبین, یعنی کائناتی پروگرام ایک کتاب المبین کہلا رہا ہے. اب اس میں 30 کروڑ فائلیں ہیں. اب ایک فائل جو ہے وہ کیا ہے, ایک لوح محفوظ میں ایک فائل ہے, اس میں آگے 80,000 حظیرے. اب یہ حظیرہ کیا ہوتا ہے, حظیرہ اصل میں کسے کہتے ہیں, اسے چھوڑے آپ یہاں پہ سمجھنے کے لیے گیلیکٹیکل سسٹم کہکشانی نظام کو لے لیں, ٹھیک ہے. تو ایک لوح محفوظ یعنی ہماری یہ پوری کائنات جس میں 80,000 حظیرے ہیں وہ ایک لوح محفوظ کے تحت ہے. تو گویا 30 کروڑ کائناتیں, 30 کروڑ کائناتی پروگرام ہے یہ کتاب المبین. اب وہ ایک حظیرے میں کیا ہوتا ہے, اب ایک حظیرہ جو ہے یعنی ایک کہکشانی نظام جو ہے اس میں 1 کھرب سے زیادہ مستقل اور آباد نظام ہے. 1 کھرب سے زیادہ مستقل نظام اور 12 کھرب غیر مستقل نظام. اب اس کو یوں سمجھیں کہ ایک کے مقابلے میں 12 غیر مستقل نظام کام کر رہے ہیں, 1 کھرب سے زیادہ. یہ جب میں نے مرشد کریم سے اس کی وضاحت چاہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ یہ عارضی مستقل اسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مستقل کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے, ہر چیز عارضی طور پر مستقل ہو سکتی ہے. اب اس کی ایک مثال سمجھ لیں, دیکھیں انسان کے جسم میں 12 نظام کام کر رہے ہیں. میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کے بدن میں 12 نظام کام کر رہے ہیں. مثلاً اسکیلیٹن سسٹم ہے, مثلاً اس کا مسکولر سسٹم ہے, مثلاً اس کا نروس سسٹم ہے, مثلاً اس کا سرکولیٹری سسٹم ہے, ریسپائریٹری سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, پھر غدودوں کا نظام ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سارے نظام 12 نظام, یہ نظام جو ہیں یہ آپس میں سنکرونائز کر کے ایک نظام کو یعنی انسان کے وجود کو چلا رہے ہیں. اسی طرح پورا کائناتی نظام بھی مستقل یعنی قدرے پائیدار اور غیر مستقل قدرے ناپائیدار نظاموں پہ مشتمل ہے. اب اس کی دوسری مثال لیں, اب گندم کھاتے ہیں, اب انسان کی عمر ہے 60 سال یا 70 سال یا 80 سال, ٹھیک ہے. گندم کی فصل 6 ماہ میں تیار ہو جاتی ہے. اب وہ گندم جو ہے وہ بھی ایک پورا نظام ہے. گندم کا بویا جانا, گندم کا اگنا, پھر اس کے بال آنا, پھر اس کے بالوں میں گندم کے دانے پیدا ہونا, پھر اس کا چھانٹی کرنا, تھریشنگ کرنا, اس کے تھریشنگ کے نتیجے میں بھوسے علیحدہ کرنا دانوں کو, پھر یہ سارا. اب گندم ایک پورا نظام ہے, پھر اسے آٹا بننا, روٹی بننا وغیرہ. اب یہ ساری گندم کہاں استعمال ہو رہی ہے, وہ عارضی نظام ہو گیا, وہ غیر مستقل نظام ہو گیا جو قدرے مستقل نظام یعنی انسانی جسم کو فیڈ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں آپ اپنی زندگی میں گویا اگر سال میں ایک فصل بھی ہوتی ہو تو آپ 60 فصلیں کھا گئے, یا 60 فصلوں کی پیداوار میں سے کچھ کھا گئے. تو آپ کا نظام زیادہ مستقل ہے. اسی طرح کرے ہیں, جیسے آپ کی زمین, یہ سولر سسٹم جو یہ ذرا قدرے مستقل نظام ہے, اور اس کو فیڈ کرنے کے لیے فضا میں طرح طرح کے سیارے گردش کر رہے ہیں, کوئی سے روشنی فیڈ کر رہا ہے, کوئی سے چاندنی فیڈ کر رہا ہے, کہیں سے یہ میٹیورز جو ہیں وہ گرتے ہیں اور آپ کی فضا میں داخل ہو کر وہ طرح طرح کی چیزیں اس نظام کو فیڈ کرتے ہیں. اب اگلا جملہ سنیں کہ ایک نظام کسی سورج کا دائرہ وسعت ہوتا ہے. یعنی ایک نظام کہکشانی نظاموں کی بات ہو رہی تھی, کہکشانی نظاموں میں 80,000 کہکشاں, پھر ایک کہکشاں میں 1 کھرب سے زیادہ مستقل آباد نظام, اور پھر ایک نظام جو ہے یہ اصل میں کیا ہے, یہ پورے سورج کا دائرہ وسعت ہوتا ہے, اور ہر سورج یعنی سٹار کے گرد 9, 12 یا 13 سیارے گردش کرتے. یہ سارے کا سارا جملہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ مادی زون کے حوالے سے, ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو اپنے روحانی نظام کے لیے دیکھیں تو سورج سے مراد روح اعظم. یہ روح اعظم کے گرد یہ سارا نظام چل رہا ہے, سورج سے مراد روح اعظم, اس سے اوپر پھر دوسرے تمام زون جو ہیں وہ ہیں. اب یہاں تک بات واضح ہو گئی آپ سب کو؟ یہ میں نے صرف اس کی ریڈنگ کر دی اور جن الفاظ کی سب ضروری تھا ان کی وضاحت عرض کر دی. اس کے بعد حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ محض قیاس آرائی ہے کہ انسانوں کی آبادی صرف زمین یعنی ہمارے نظام شمسی, دیکھیں ہمارا نظام شمسی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, کہ یہ محض قیاس آرائی ہے, یعنی ایسی قیاسی بات ہے, انسانوں کی آبادی صرف زمین یعنی ہمارے نظام شمسی میں پائی جاتی ہے. اصل حقیقت کیا ہے کہ انسانوں اور جنات کی آبادیاں ہر حصیرے پر موجود ہیں, ہر آبادی میں زندگی کی طرزیں اسی طرح قائم ہیں جس طرح زمین پر موجود ہیں. کیا طرزیں؟ بھوک, پیاس, خواب, بیداری, محبت, غصہ, جنس, افزائش نسل وغیرہ وغیرہ. یعنی زندگی کا ہر تقاضا, ہر جذبہ اور ہر طرز ہر سیارے میں جاری و ساری ہے. لفظ غور کریں, کیا کہا؟ سٹار کے گرد 9, 12 یا 13 سیارے گردش کرتے ہیں, اور یہاں کیا لکھا؟ ہر طرز ہر سیارے میں جاری و ساری ہے. یعنی جتنی بھی دنیائیں ہیں ان میں یہ چیزیں ملیں گی آپ کو. کیا؟ بھوک, یعنی تقاضوں کے ساتھ ہی تو مشین چلے گی نا, گاڑی چلانی ہے تو پیٹرول ڈالنا پڑے گا. پیاس ہے, وہ بھی تقاضا ہے. خواب ہے, بیداری ہے, یعنی سونا اور جاگنا, یہ ساری مخلوقات میں جو کامن باتیں ہیں. محبت, جیسے والدین کے دل میں اولاد کی محبت ہے, دوستوں کے لیے ایک دوسرے کا پیار ہے, یہ ساری محبت کی یعنی لائکنگ کی کیفیات جو ہیں یہ ساری کی ساری یہ طرزوں میں آ گیا. پھر غصہ یعنی ڈس لائکنگ, جب آپ اپنی ڈس لائکنگ کو ایکسپریس کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ ناگواری سے یا غصے سے. پھر جنس, جنس کا مطلب ہے میل فیمیل کا ہونا. افزائش نسل علیحدہ بیان کیا ہے, یعنی اس بات کو توجہ سے نوٹ کریں. اور پھر کہا کہ زندگی کا ہر تقاضا, ہر جذبہ اور ہر طرز ہر سیارے میں جاری و ساری ہے. ایک حضیرے پر 1 کھرب سے زیادہ آباد نظام واقع ہے. یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں, ایک حضیرے میں نہیں کہا, ایک حضیرے پر 1 کھرب سے زیادہ آباد نظام واقع ہے. یعنی حضیرہ اصل میں کیا ہوا؟ یہ ایک سکرین ہوئی, ایک سکرین کے اوپر 1 کھرب سے زیادہ آباد نظام واقع ہے. ایک آباد نظام کو قائم رکھنے کے لیے غیر مستقل نظام سٹور کی حیثیت رکھتے ہیں, غیر مستقل نظام سے مراد یہ ہے کہ پورے پورے نظام بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں. اس ٹوٹ پھوٹ سے آباد اور مستقل نظام, دیکھیں دو طرح کے ہو گئے, ایک آباد اور مستقل ہوا, دوسرا آباد اور غیر مستقل ہوا, تیسرا آباد غیر آباد اور مستقل ہوا, چوتھا غیر آباد اور غیر مستقل ہوا. تو اس طرح یہ چار قسم کے سسٹم بنے, اور یہ ٹوٹ پھوٹ سے, یعنی جو غیر آباد اور غیر مستقل نظام ہیں وہ ٹوٹتے ہیں تو پھر مستقل اور آباد نظام فیڈ ہوتے رہتے ہیں. اب ذرا غور کریں, ہر نظام میں الگ الگ سماوات, ارض, جبال, حیوانات, جمادات, نباتات وغیرہ اسی طرح موجود ہیں جس طرح ہم اپنے نظام میں دیکھتے ہیں. یہاں سے میں آپ کو ایک اور اشارہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے, جب ہم اپنے باہر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں آسمان جس طرح دکھتا ہے, جس طرح زمین دکھتی ہے, جس طرح جبال, لفظ جبال, پہاڑ, اور حیوانات اور جمادات اور نباتات, یہ جس طرح سے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اسی طرح یہ ساری چیزیں ہمارے باطن میں بھی موجود ہیں. اور پھر جہاں جہاں یہ آبادیاں ہیں, جہاں جہاں یہ سکرین کا پھیلاؤ ہے, وہاں وہاں یہ ساری چیزیں وہاں بھی موجود ہیں. ہمیں سمجھنا ہے کہ نظام میں سماوات سے کیا مراد ہے, ارض سے کیا مراد ہے, جبال سے کیا مراد ہے, حیوانات سے کیا مراد ہے, جمادات سے کیا مراد ہے, اور نباتات سے کیا مراد ہے. یہ الفاظ ایک طرف ہمارے ظاہری شعور کی مناسبت سے کہے گئے ہیں, دوسری طرف ان کے انٹرنسک میننگز بھی ہیں. اس پہ آپ خود غور کیجئے. قرآن میں بار بار سماوات کا لفظ آیا, ارض کا لفظ آیا. حضور مرشد کریم نے کئی جگہ دفعہ فرمایا کہ سماوات سے مراد شعور کے سات درجے ہیں اور ارض سے مراد سکرین ہے, اور جبال کا لفظ جو ہے یہ جبل یعنی جبلت کے قریب ہے, تو یہ جبلت کی طرف بھی اشارہ ہے. حیوانات ہمارے اندر کے حیوانی جذبات کی طرف اشارہ ہے, اور جمادات ہمارے اندر جو جامد چیزیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے, اور نباتات جو چیزیں گرو کرتی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے. ہماری شخصیت میں, ہمارے اندر کی دنیا میں جو چیزیں اس طرح سے, تو یہ الفاظ کو جب آپ ادھر باہر بھی دیکھیں گے, قرآن کا بھی یہی طرز بیان ہے کہ وہ بظاہر باہر کی باتیں کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ انر کو بھی, باطن کو بھی ریفر کر رہا ہے. خیر, اس کے بعد حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب انسان اور جنات کو اپنی محبت کے ساتھ پیدا کیا تو اس کے لیے رہنے کے لیے جنت کو اپنا پسندیدہ مقام قرار دیا اور کہا, اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں قیام کر, اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر جنت کی نعمتوں سے اپنی بھوک رفع کر اور اپنی پیاس بجھا, اور دیکھ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تیرا شمار ظالموں میں ہوگا. غور کریں, اللہ نے واشگاف منع کیا, یعنی حکم دے دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. اب یہ ایک فالتو کی بحث ہے کہ وہ کون سا درخت تھا, وہ جو بھی تھا, اگر آپ نے دلچسپی لی تو وہ میں اپنا حاصل فکر آپ سے ضرور شیئر کر دوں گا کہ اس درخت سے اصل میں کیا مراد ہے. حضور مرشد کریم نے فرمایا تھا کہ یہ نافرمانی کا درخت ہے, نافرمانی کی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اور جنات کو اپنی محبت کے ساتھ تخلیق کیا اور جنت کو یعنی خوشی میں رہنا ان کے لیے پسندیدہ قرار دے دیا. اور یہ کہا کہ اپنے زوج کے ہمراہ، اپنے زوج کے ہمراہ، یاد رکھے صرف بیوی نہیں، یہ بیوی کا لفظ جو ہے عورت کے لیے مرد اس کا زوج ہے، اور مرد کے لیے عورت اس کا زوج ہے. تو جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر، یعنی کہ سپیس کی کوئی پابندی نہیں تھی، جہاں سے دل چاہے، نو سپیس، یعنی سپیس کے اوپر انہیں کمانڈ دے دی گئی تھی، جنت کی نعمتوں سے اپنی بھوک رفع کر. حقیقت کی زندگی گزارنے کی ترغیب دینے، اب وہ سارا قصہ حذف کر دیا کہ اس حضرت آدم نے نافرمانی کی، بغاوت کی، سرکشی کی، شیطان کے بہکاوے میں آئے، وہاں سے انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا. اور دنیا میں آنے کے بعد حقیقت کی زندگی گزارنے کی ترغیب دینے اور دوزخ سے بچنے کی تلقین کے لیے دنیا میں اب تک 124,000 پیغمبر آ چکے ہیں، اور ان پیغمبروں کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ان کے وراثت یافتہ دوست آتے رہتے ہیں، آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے. اور یہ تمام بزرگ اوتار اور اولیاء اللہ اپنے اپنے ماحول اور ماحول میں رائج زبان کے مطابق وحدانیت کا پرچار کرتے رہے کہ اللہ ایک ہے. اب یہاں دیکھیں نا کہ اللہ کو ایک ماننے سے کیا ہوتا ہے، اس کا کیوں اتنا ضروری ہے پرچار، اس پہ غور کیجئے گا. یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے. اسی وحدت اور وحدانیت پر ہر مذہب نے راگ الاپا ہے. زمین پر کسی ایسے مذہب کا وجود نہیں جس نے اللہ تعالی کے وجود سے انکار کیا ہو. اللہ کے دوستوں نے احادیت، صمدیت، حقانیت اور وحدانیت کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے مختلف راستے اور طریقے بتائے ہیں. میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے.
جی سر،
چلیں، بہت شکریہ جی. اس کی کوئی، کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ، کیونکہ اب یہاں تو ٹائم نہیں رہا سوال کے جواب دینے کا، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ اپنا وائس کلپ کی صورت میں بے شک گروپ میں کر دیں یا مجھے براہ راست دیں. ٹھیک ہو گیا جی؟
ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ.
بہت شکریہ، بہت